اس لیے عجیب نہیں ہوگی جس وقت نبی کریم مقبوض پر رسالت ہوئے. لیکن اس وقت کی کیفیت سے کوئی واقف نہیں ہے کہ نبی جب مقبوض پر رسالت ہوئے تو اس وقت کی کیفیت کیا تھی, اس وقت کا ماحول کیا تھا, اور وہ کیسی کھڑی تھی کہ جب وہی نازل ہوئی اور سلسلے وہی کا آغاز ہوا. امیر المومنین اس وقت موجود تھے جب نبی کریم پر پہلی وہی نازل ہو رہی تھی, اور کوئی اس وقت تیسرا غار حرا میں موجود نہیں تھا. اگر آج بھی آپ غار حرا کی چوٹیوں کو دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کتنی بلندی پر وہ نار واقع ہے اور نبی کیسے جایا کرتے ہوں گے. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نبی کریم کا وسیلہ یہ تھا, نبی کریم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال کا کچھ حصہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے. یعنی ایک دو دن کی بات نہیں ہے بلکہ ایک عرصہ ہر سال نبی کریم غار حرا میں رہا کرتے تھے, جس کو ہم اعتکاف طریقہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خلوت کرتے تھے اور دنیا مافیہا سے دور ہو کر ذات ربوبیت کے سے ہم کلام ہوتے اور راز و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا. تو اس کار حرام میں جب نبی عبادت میں مشغول تھے اور اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے, جب مشرکین مکہ سے دور, شرک و کفر کے ماحول سے دور, غار حرا میں جب نبی کریم اعتکاف میں اور مشغول عبادت تھے, تب امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب نبی کریم پر پہلی وحی کا نزول ہوا. اس وقت کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ہیں اس وقت کوئی خبر نگار موجود نہیں تھا, اس وقت نہ کوئی میڈیا تھا کہ وحی کے نزول کی کیفیت کو بیان کرے کہ کیسے وحی نازل ہوئی اور اس وقت کا ماحول کیا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی, ارا نور وحی و رسالہ, میں نور وحی و رسالت کا مشاہدہ کر رہا تھا. ارا نور وحی و رسالہ وہ اشم ریح نبوہ, اور میں ریح نبوت کو محسوس کر رہا تھا. ارا نور وحی و رسالہ, یعنی آج سے نزول وحی کی کیفیت دیکھ رہا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. ارا نور وحی و رسالہ و اشم ریح نبوہ, اور میں خوشبو رسالت و نبوت کو محسوس کر رہا تھا اپنے مشام سے. یہ جو دو کیفیتیں احساس کی, اب تیسری کیفیت فرمایا, میں مشام سے ریح نبوت محسوس کر رہا تھا اور آنکھوں سے وحی کے نزول کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا. دو باتیں. اس کے بعد کہا کہ سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا میں نے ایک چیخ سنی اپنے کانوں سے. یہ تیسرا احساس, آنکھوں سے دیکھا, ناک سے سنا, اور اس کے بعد کان سے سنا. وہ کیا تھا؟ سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب نبی کریم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے ایک چیخ سنی, ایک پکار سنی, اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ما هذه الرنة یا رسول اللہ, یہ کیسی پکار ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاذہ رنۃ الشیطان قد ائس من عبادتہ, کہ یہ شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا. ہاذہ رنۃ الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما هذه الرنۃ, یہ پکار کیسی ہے؟ کہا ہاذہ رنۃ الشیطان, حضور نے فرمایا کہ شیطان کی پکار ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا ہے. کیونکہ جس وقت وحی نازل ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی مقبول پر رسالت ہو چکے، اب شیطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے. شیطان کی چیخ نکل گئی کہ اب میری چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور مقبول پر رسالت ہو گئے. اب یہاں سے توحید کا جلسہ شروع ہوگا، اب یہاں سے توحید کا علم بلند ہوگا، اب یہاں سے پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی آواز گونجے گی. تو پھر شیطان کے لیے ٹھکانا کہاں رہے گا؟ پناہ کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا. اور اس وقت جب تکبیر بلند ہو جائے اللہ اکبر کی، تو پھر کام ہے جو شیطان کی پیروی کرے گا. تو شیطان اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا تھا، پہلی وحی نازل ہوئی. ایک اور روایت ملتی ہے، حضور سرور کائنات راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ شیطان کی حالت بگڑی ہوئی ہے، شیطان لاغر کمزور ہو کے پڑا ہوا ہے. حضور نے شیطان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کمزوری کیوں ہے، یہ لاغری کیوں ہے، کیوں اس طرح سے نکال پڑا ہوا ہے، کہ کیا تیری حالت ہوئی ہے، کہ کیوں تو اس قدر پریشان نظر آ رہا ہے، کیوں کمزور پڑ گیا ہے؟ تو شیطان نے کہا، حضور کیوں نہ کمزور پڑ جاؤں، اس لیے کہ آپ کی امت میں چند قسلتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے بھٹکانا مشکل ہو گیا ہے، گمراہ کرنا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ آپ نے ایسی تربیت امت فرما دی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میں کمزور پڑ گیا ہوں. حضور نے پوچھا، وہ کون سی کثرت ہے میری امت میں جس کی وجہ سے تو کمزور پڑ گیا ہے؟ کہا، پہلی کثرت تو یہ ہے کہ آپ کے امتی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے تم محفوظ، تو وہ کہتا ہے ہمارے بھی ہاتھ اور زبان سے آپ محفوظ. تو دونوں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، درمیان میں میرے لیے راستہ بند ہوگا. اور پھر آپ کی امتیوں کی دوسری حضرت یہ ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو نہ صرف سلام کرتے ہیں، آپس میں مذاکرہ بھی کرتے ہیں. یہ آپس میں مذاکرہ کرنے سے دلوں کی قدورت ختم ہو جاتی ہے. اگر کہ بظاہر ہی کیوں ہاتھ نہ ملایا جائے، کیونکہ یہ پیغام ہے نبی کریم کا، اور یہ تربیت بھی ہے نبی کریم نے اپنی امت کو کہ تم ایک دوسرے سے ملو تو پہلے سلام کرو، السلام قبل الکلام، بات بات میں کرو سلام پہلے کرو، اور ایک دوسرے سے ملو تو مذاکرہ کرو. یہ مذاکرہ اگر کہ بظاہر ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا آپ نے، تم تمنک کو بھی اخلاق سمجھتے ہو، بہار دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، لیکن شریعت کا حکم ہے تو مسلمان ہاتھ ضرور ملائے گا. ہر بار بڑے محمد والا ظاہر عمل سے باطن کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. اور جب آپ بار بار ہاتھ ملاتے رہیں گے، بار بار مسافر کرتے رہیں گے، تو جو دل میں جو قدورت ہے وہ ختم ہو جائے گی. میل ملاپ کے لیے اس لیے تاکید فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. امیر المومنین اپنے آخری وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے تمہارے جد سے یہ سنا ہے، انی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا حضور سرور کائنات نے کہ نظم امرکم وصلاح حضرات بینکم، اور آپس میں میل ملاپ کو باقی رکھو، اور اس کے بعد کہا کہ مستحب نماز و روزے سے بہتر ہے کہ آپس کا میل ملاپ باقی رکھو. ان صلاح حضرات بینکم افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، فإن صلاة ذاتكم أفضل من عامة الصلاة والصيام، یعنی مستحب نماز و روزے سے بہتر ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ملاقات کرے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرے. آپ نماز کے بعد تعلیمات پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کیسے میرے پاس وقت نہیں ہے؟ وقت نہ ہونے کے باوجود بھی تعلیمات ضرور پڑھتے ہیں، مستحب نمازیں ضرور پڑھتے ہیں. تو سرور کائنات فرما رہے ہیں مستحب نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے صلاح ذات بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے میل نے شیطان سے پوچھا، شیطان اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں کمزور کیسے پڑا، تو حضور فرماتے ہیں کہ شیطان نے مجھ سے کہا کہ میں اس لیے کمزور پڑا ہوا ہوں کیونکہ آپ کی امت میں چند قدرتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جس نے مجھے نکال کر کے دیکھ دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ملتے ہیں تو ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ جب کبھی کوئی نیا کام کرتے ہیں تو بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں، اور کسی کام کا وعدہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور لیتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کی نیک کثرتیں۔ اس کے بعد کہا کہ جب آپ کی امت میں کوئی گناہ کرتا ہے تو فوری توبہ کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے تو فوری توبہ کر لیتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو وہ توبہ کر لے گا تو اب شیطان کی محنت تو رائے گا ہوئی۔ شیطان کہتا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں لیکن آپ کی امت کی توبہ کر لیتے ہیں، تو میں جتنا بھٹکاتے جاتا ہوں، بھٹکتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، بھٹکتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، تو جب توبہ کر لیا تو پھر پورے گناہ معاف ہو گئے، تو میرے تو عدالت بھی نہیں ہوئی۔ اسی لیے ایک اور روایت کسی ایک جگہ پر ملتی ہے کہ شیاطین نے بیٹھ کر ایک کانفرنس کی اس توبہ کے معاملے میں، کیونکہ توبہ کا معاملہ شیطان کی کمر توڑنے کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان کی کرائی محنت ساری رائے نہ ہوگی، پوری زندگی بھٹکایا اور اس کے بعد توبہ کر دیا، معلوم ہوا شیطانوں کی پوری محنت اکالت ہو گئی، بندہ توبہ کر کے سدھر گیا۔ تب شیطان کیا کرے، محنت تو اکالت ہو گئی، پورا سرمایہ ضائع ہو گیا، زندگی بھر کی محنت ضائع ہو گئی۔ تب شیطانوں نے بیٹھ کر ایک کانفرنس کی، اسے ایک شیطان نے شیاطین جن والے، یعنی انسانوں میں بھی جو بھٹکانے والے شیطان ہوتے ہیں تو جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، تو ایک شیطان نے یہ شیاطین ہے، یہ سارے شیاطین بیٹھ کر یہ کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم نے تو اسے بھٹکا دیا، اب یہ توبہ کر لیا، اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو سب نے بیٹھ کر سب جوڑ کے فیصلہ کیا، دیکھو تم بھی محنت کرتے ہو، ہم بھی محنت کرتے ہیں، صبح شام جو ہے انسانوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کبھی نماز سے روکتے ہیں، کبھی روزے سے روکتے ہیں، کبھی حج کو جانے سے روکتے ہیں کہ بھائی حج کو جائیں گے تو پورا پیسہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا حج پر رک جاؤ، بنا بچی کی شادی ہے، مسئلے ہیں، مسائل ہیں، حج سے روک دیتے ہیں۔ روزہ کیوں رہتے ہو، ارے بیمار پڑ جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، گرمی کا موسم ہے، پھر کبھی رہ لینا، روزے سے روکوا دیتے ہیں۔ نماز کے وقت آتا ہے چلے صبح کا وقت ہے، اچھی میٹھی نیند ہے، یہ سب چھوڑ کے کہاں نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو نماز سے بھٹکاتے ہیں۔ دیکھو ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، نمازوں سے روکواتے ہیں، روزے سے روکواتے ہیں، بچوں سے دس کا منع کرتے ہیں، لیکن یہ بندے اللہ کے توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد نمازی بھی بن جاتے ہیں، روزے دار بھی بن جاتے ہیں، حاجی بھی بن جاتے ہیں، زکات دینے والے بھی بن جاتے ہیں، اور میدان جنگ شریف کی ہو جاتے ہیں، مظاہرے بھی بن جاتے ہیں۔ تو کیا جائے توبہ کے سلسلے میں، کیا کیا جائے؟ تو کیا خناس نے یہ کہا، شیطان نے جو سب سے بڑا شیطان خناس تھا اس نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسا وسوسہ پیدا کر دیں کہ یہ لوگ توبہ ہی نہ کر سکیں، کہ توفیق توبہ، کیونکہ ہمارا کام تو بھٹکانا ہے، جب یہ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے ہم کہیں گے ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی کیوں توبہ کر رہے، تو ہم ایسا کوئی حربہ استعمال کرے، ایسے کوئی وسوسے ایجاد کرے کہ توبہ جیسی عبادت سے یہ لوگ محروم ہو جائے۔ اللہ اور شیطان نے کہا کہ آپ کی امت کی سب سے بڑی اور بھی خوبی یہ ہے کہ جب آپ کا نام سنتے ہیں تو آپ سے ضرور پڑھ جائے گا۔ تو نبی کریم کے مبعوث پر رسالت سنا شیاطین کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھا، شیطانوں کے پوچھے جانے سے لوگوں نے انحراف کیا اور توحید کا بول بالا شروع ہوا، کفر و شرک پسپا ہونے لگے، اور شرک و کفر کی جو آندھیاں تھیں وہ چھٹنے لگی، اور اندھیرے تاریکیاں ختم ہونے لگی، نبی نے چراغ ہدایت دلا دیا، نور ہدایت کو جگا دیا. یہ کوئی آسان بات ہے؟ آپ تو سن رہے ہیں کہ ایسا نبی نے کر دیا, ایسے کرنا آسان بات ہے. بت کدے میں اذان دینا چھوٹی سی بات ہے, معمولی سی بات ہے. جیسے ہم آسانی سے سن لیتے ہیں, ہاں نبی نے مکے میں جو ہے وہ توحید کا پرچم بلند کیا, جہاں 160 بت رکھے ہوئے ہوں وہاں لا الہ الا اللہ کہنا کتنی بڑی صورت کا کام ہوگا. اگر آپ نے جہاں جائے تو سمجھ لیجیے کہ تروپتی میں جا کے آزاد دے دیا گیا, ہو سکتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ہم لاکھوں روپے دیں گے, کروڑوں روپے دیں گے, اربوں روپے دیں گے, آپ کی زندگی بنا دیں گے. آپ جائیے اور جا کے تروپتی میں ٹھہر کے کہیے کہ یہ جو بت ہے اس کو مت مانو, بتوں کی پوجا مت کرو, خدا عبادت کو مانو. یہ کہہ کے آپ آزاد دے کے آ جائیں گے, ہو سکتا ہے. پھر نبی کو جو حکم ہو رہا ہے وہ کسی اور جگہ پر تبدیل کرنے نبی کو نہیں بھیجا گیا ہے, بلکہ نبی کو مکے میں مبعوث کیا گیا ہے جہاں مشرکین کا بول بالا ہے, جہاں دنیا بھر کے مشرکین آگے مکے میں جمع ہوتے ہیں. ایک تو شرک کا گھر بن گیا تھا مکہ, اور جتنے مشرکین دور دراز علاقوں میں رہتے تھے وہ سارے کے سارے سمٹ کر مکے میں جمع ہو جاتے تھے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مکے میں جو مشرکین کا گھر ہے وہیں پر جو ہے پرچنا وہی بدلتا ہے, تو یہ مشرکین چھوڑیں گے؟ یہ مشرکین چھوڑیں گے؟ یہ بت پرست لوگ کیا کریں گے؟ کس طرح سے نبی کریم کو پریشان کریں گے, قتل کر دیں گے, مار ڈالیں گے, جان سے قتل کر دیں گے, جان لے لیں گے. اس سب کا خطرہ ہر آن تھا. کتنے لوگ گھبرا کے جاتے نہیں ہیں, کوئی جائے, کوئی ترپتی جائے, کوئی مندر جائے کہ مندر میں سب جا کے ادا دے, مسجد میں جا کے ادا دینا تو مشکل ہے, مندر میں جا کے ادا دیں گے. سروتا بڑے تو معلوم یہ ہوا کہ مکے کی سرزمین پر حضور سرور کائنات نے پرچم توحید کو بلند کر دیا, اور اس کے بعد جتنی آفتیں تھیں, جتنی مصیبتیں تھیں, سب نبی نے کی. ظاہر سی بات ہے پتھر پھینکے جائیں گے, ظاہر سی بات ہے کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا. نبی کریم نے بڑی حکمت کے ساتھ 3 سال خاموش کر دیے, اس کے بعد نبی نے اعلان کر دیا, کھلے عام اعلان کر دیا. جب کھلے عام اعلان کر دیا تو اب پریشر اور بڑھنے لگا, اور دباؤ بڑھنے لگا. کہا کہ ہم آپ کو بازار میں لانے نہیں دیں گے, دکان سے کوئی چیز خریدنے نہیں دیں گے, ہم آپ کو نہ تجارت کرنے دیں گے, اور نہ آپ کو کوئی چیز خریدیں گے, نہ آپ کو کوئی چیز بھیجیں گے, اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیں گے اور آپ کی جان میں لے لیں گے. کہ نبی کریم کے لیے جینا محال کر دیا گیا تھا. شیر ابی طالب میں کس قدر سختیاں نبی جھیل رہے تھے, کس قدر سختیاں جھیل رہے تھے, کیسے مسائل, کیسے مشکلات, کیسی پریشانیوں سے نبی گزر رہے تھے. اور یہ کون سا نبی ہے, یہ کون سا نبی ہے جو نبیوں کا نبی ہے, جو رسولوں کا رسول ہے, کہ جس کو اللہ نے وہ عزت دی, وہ رفت دی. اسی لیے تو کہا کہ اگر نبی کو ہم محبوس نہ کرتے تو تمہاری حالت کیا ہوتی. مکہ جو شرک و کفر کا گڑھ تھا وہ توحید کا مرکز کیسے بن جاتا اگر حضور نہ آتے. حضور کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ وہ مکہ جو کفر و شرک کا مرکز تھا اس کو نبی نے قبل مکہ کے بعد مرکز دین بنا دیا, مرکز ہدایت بنا دیا, بتوں کو نکال کے پھینک دیا, توحید کا پرچم بلند کیا اسی مکے کی سرزمین پر. اور صرف 23 سال زندگی میں نبی نے اتنی بڑی تبدیلی لائی کہ اتنی بڑی تبدیلی اور تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملی کہ اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. جو بتوں کے سامنے سر چکاتے تھے اب خدائے واحد کو مارنے لگے. اسی لیے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فی انفسهم رسولا من انفسهم، کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ نبی کریم کو وہاں محبوس کیا، کہ نبی کریم کو کیوں محبوس کیا؟ تاکہ جہالت کو ختم کرے، یہ بت پرستی کیوں ہو رہی ہے؟ جہالت کی وجہ سے نبی کو کیوں بھیجا گیا؟ تعلیم کتاب و حکمت کے لیے بھیجا گیا. یہ بت پرستی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا حوث کی اتباع کی وجہ سے. تو ہوا و حوث کی اتباع یہ نفسانی مرض ہے، اسے دور کرنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. تو نبی کریم کو تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھیجا گیا، یزکیہم تزکیہ نفس کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا. جس کو خود تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا تو اس کے پاس علم نہیں ہوگا، جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ دوسرے کو تعلیم کیا دے سکتا ہے؟ نبی امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمود اللہ نبی جاہل تھے. اگر جاہل تھے تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم مولن بنا کے بھیج رہے ہیں؟ تلوار ہوئے تو معلوم یہ ہوا امام محمد باقر علیہ السلام سب سے بڑی عبادت شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا سب سے بڑا ثواب. آپ اذکار کی دنیا اور دعاؤں کی دنیا میں چھان مار دی، کوئی دعا کوئی ذکر ایسا نہیں ہے، ہزار ہزار اذکار ہے، پورا قرآن ذکر الہی ہے. یہ آیت پڑھیے اللہ حاضر، وہ آیت پڑھیے اللہ حاضر، یہ دعا پڑھیے، بڑا دعا پڑھیے، لیکن سارے دعا یا سارے عیدیں ان سب کا ثواب الگ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ثواب الگ ہے. لا الہ الا اللہ کو ذکر قدیم ہے، ذکر جدید ہے. ہوٹ بند ہو جائے تب بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھتے رہیے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کون سا ذکر پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہر ذکر میں ہوٹ ملیں گے لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے ہوٹ بھی نہیں ملیں گے. اور دل گواہی دیتا رہے گا، زبان سے گواہی بھی ملتی رہے گی اور کسی کو پتا بھی نہیں چل سکے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری شامل نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ جنا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے جنت پا سلام. وہ سب سے خاص تحفہ جو لے کر آئے تھے وہ یہی تھا، قول لا الہ الا اللہ. یہی وہ عظیم ترین قول تھا کہ جس نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا اور اس کے بعد صرف کفر کا خاتمہ کر دیا. یہی ایک جملہ تھا جو انسانوں کو بدل دیتا ہے، جو ذہنیتوں کو بدل دیتا ہے، جو افکار و نظریات کو بدل دیتا ہے، اعتقادات کو بدل دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز لے کے حضور نہیں آیا. جو کچھ بھی آیا ہے اسلام میں اس کے بعد آیا ہے، اس سے بڑا کوئی چیز حضور لے کے آئی ہی وہ تھا لا الہ الا اللہ. یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں تو آپ سارے لے بتائیے. یہ سب سے بڑی، اسی لیے لقد من اللہ، اللہ نے منت رکھی ہے مسلمانوں پر، مومنوں پر. منت کسے کہتے ہیں؟ منت کسے کہتے ہیں؟ نعمت سے جو چیز نعمت سے بھی بڑی ہو وہ منت ہے. احسان ہر منت نعمت ہے، لیکن ہر نعمت منت نہیں ہے. اللہ نے زمین کو نعمت کرا، آسمانوں کو نعمت کرا، چاند و سورج نعمت ہے، یہ لہرتا ہوا سمندر، چپٹے دیتا ہوا صحرا، ہر تاکہ بھی سورج سمبل، یہ پوری کائنات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی نعمت ہے. لیکن یہ سب نعمتیں مادی نعمتیں ہیں، یہ دنیا میں کام آنے والی نعمتیں ہیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے جو دنیا میں کام آنے والے ہیں، یہ آخرت میں کام آنے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو دنیا میں کام آنے والے جو نعمتیں ہیں اس کو نعمت کہا جاتا ہے، لیکن جو چیز آخرت کو سنوار دے اور دنیا کو بھی بدل دے، جو دنیا اور آخرت دونوں کو تبدیل کر دے وہ ہے محنت. یعنی حضور کی بےزت نعمت نہیں ہے، منت ہے مسلمانوں پر. اللہ کرو ہماری آنے والی نسلوں تک ان یہ نعمت جاری رہے گی. تو گویا کہ وہ نعمت ہے جو نسل در نسل جاری رہنے والی ہے, آپ قیامت تک جاری رہے گی اور مرنے کے بعد ہی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو امام باقر فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا سب سے بڑا ثواب ہے, تو شرک کرنا سب سے بڑا ثواب ہے. شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. ایک شرک الظلم العظیم, کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے. تو حضور سرور کائنات نے جو علم لے کر آئے تھے وہ علم خدا شناسی سے بہتر کوئی دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عمل میں توحید کی سیرت سے بہتر اور کوئی سیرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اٹھو, اللہ کے حکم کے مطابق بیٹھو, اللہ کے حکم کے مطابق کھاؤ, اللہ کے حکم کے مطابق جیو. تو یہ ہے سیرت توحیدی. تو نبی کی جو سیرت ہے وہ سیرت توحیدی ہے, توحید کے سانچے میں ڈلی, جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے یہ وہ سیرت ہے. عزیزہ گرامی, نبی کریم نے زندگی بھر تعلیم قرآن دی, اللہ کے احکام پہنچاتے تھے, اور یہ قرآن کی کتاب کتابیں اس سے پہلے بھی دی جا چکی ہیں. جناب موسیٰ کو کتاب تھی, جناب عیسیٰ کو کتاب تھی, لیکن جناب موسیٰ کی کتاب ابدی معجزہ بن کر قیامت تک نہیں پڑا. عیسیٰ کا معجزہ بن کے آنے والی کتاب انہی کے دور میں ختم ہوگی, قیامت تک رہنے والی کتاب نہ بنے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء چلے جائیں گے, ان کے ساتھ ان کے اعزازات بھی چلے جائیں گے, لہذا اپنے حبیب کو ایک ایسا معجزہ دے دو کہ جہاں بھی جس وقت بھی سفر ہو کے حضرت آنا ہو یا گرانا, جہاں بھی جس وقت بھی محمد مصطفیٰ کا اعزاز طلب کرے, دیکھ کر سر تصویر کو ختم کر دے اور مجبور ہو کر دیکھنا پڑے ما ہذا کلام البشر, کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے, خالد بشر کا کلام ہے. جب بھی پڑھے لوگ بدل جائیں اور ایمان لے آئے, کفر و ضلالت ختم ہو اور ایمان کا دور ہو. معجزات ہر دور میں الگ الگ کیے گئے, جناب موسیٰ کو الگ معجزہ دیا گیا, جناب عیسیٰ کو الگ معجزہ دیا گیا. معجزات کی بھی اپنا ایک فلسفہ ہے کہ ہر نبی کو ایک جیسا معجزہ کیوں نہیں دیا گیا, ہر نبی کو ایک ہی جیسا معجزہ نہ دیا جاتا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. کیوں ایسا نہیں کیا گیا جبکہ معجزات اور بینات لے کر ہر نبی آیا تھا؟ یہ مشترکہ چیز ہے, یعنی ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے, کبھی ہوئی نشانیاں دی ہیں, لیکن ہر نبی کو ایک ایسا معجزہ نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ اس دور کے حالات کو مد نظر رکھ کے دیا گیا ہے, جس دور میں جس چیز کی ضرورت پڑی اسے اس دور میں اس چیز کو معجزہ بنا سکتے ہیں. جناب موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا عروج تھا, تو لہذا جناب موسیٰ کو اثر کا معجزہ دیا گیا تاکہ وہ بھی اجتہا بن کر ان جو رسیاں دکھائی دے رہی تھی سانپوں کی شکل میں, جبکہ وہ سانپ نہیں تھے, وہ سانپ نہیں بنے تھے, تو اللہ نے حقیقت میں سچ مچ کر سانپ بنا دیا عصائے موسیٰ کو. جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ صرف آنکھوں کا دھوکا نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت تھی, یہ معجزہ تھا کہ اصا جا کر اجدہا ہو گیا. اس کی علامت یہ ہوئی کہ اس اجدہے نے ان تمام بستیوں کو نگل گیا, وہ جو سانپ نظر آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے جو رینگ رہے تھے اسے نگل گیا اور پھر واپس بھی نہیں پھینکا. یہ اصل ہے حیات کا کہ وہ زندہ تھا اور زندگی کا سلوک دے رہا تھا, یہ کچھ نہیں تھے جو نظر آ رہے تھے. تو اللہ نے معجزہ دیا. تو معجزے میں اور جادو میں بڑا فرق ہے. جادو حقیقت کو بدلتا نہیں ہے, آنکھوں کا دھوکا ہے جادو, لیکن معجزہ حقیقت ہوتا ہے. معجزہ حق کی طرف سے آتا ہے اور حق ہوتا ہے, جادو باطل ہوتا ہے وجہ سے اللہ نے جناب موسیٰ کو گم ہونے کا دیا. جناب عیسیٰ کے دور میں طبیبوں کا دور ہوتا تھا, حکیموں کا شہرا تھا, اس وقت اللہ نے انہیں مسیحائی کا موجودہ دیا, تباوت کا موجودہ. بہرحال ہر نبی کو دور کے حساب سے موجودہ دیے جاتے رہے. ہمارے نبی کے دور میں فصاحت و بلاغت کا عروج, شہرا کا عروج تھا, خانہ کعبہ کی دیواروں پر اشعار لگائے جاتے تھے کہ اس کا جواب لاؤ, اس کا جواب لاؤ. ان تمام سوائے معلومات جو صاف بڑے بڑے شعرا کے جو کلام لٹکائے جاتے تھے, وہ سارے کے سارے کلام اتار لیے گئے جب ان اصورا لگایا ہے. جس طرح یہ سورہ ایسا ہی ثابت ہوا جیسا کہ عصائے موسیٰ ثابت ہوا تھا, کہ عصائے موسیٰ نے جادوگروں کے جادو کو باطل کر دیا تھا. تو اشعار میں بھی جادو ہوا کرتا ہے, یہ اشعار نہیں تھے بلکہ جادوگری ہو رہی تھی. اس کے مقابلے میں نبی کریم نے ایک ایسا سورہ پیش کیا جس کی وجہ سے ان ساحروں کا سحر واقع ہو گیا, اور شعرا نے اپنے کلام کو اتار کے کہا کہ ماں ہاوا کلام البشر, کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے, یہ تو خالق بشر کا کلام. قرآن اپنے آپ کو منوا کے رہا ہے. میں بس یہاں پہ رک کے کہوں کہ یہ اتنا پیدا کا سورہ جو یا نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے, کہ کیوں تو پورا قرآن معجزہ ہے, لیکن یہ سورہ در حقیقت نبی کے اوپر اٹھنے والے ہزاروں اعتراضات کا جواب ہے, اور نبی کی نبوت کو جہاں ثابت کیا. کفار کے لیے دیکھیے دو کام کیا ہے یہ سورہ النازعات نے, ایک تو کفار کا جواب دیا اور سبھی مذہبات کو دبا دیا, اور دوسرا جواب منافقین کو دیا. وہ لوگ جو حضور کو اکثر کہتے تھے تو اکثر کی شکل میں انہیں جواب ملا. تو اب جہاں پر ابن عطاینا کے سورے نے کافروں کا منہ بند کیا, وہاں پر منافقین کا منہ بند کیا. یہی قرآن کا سلسلہ زندہ گرامی. قرآن نبی کا قولی معجزہ ہے, نبی کی اعجاز کا نام قرآن ہے, اور قرآن تمام بات شاید میں کہہ چکا ہوں کہ قرآن سیطرہ رکھتا ہے تمام کتب آسمان, قرآن محیمن ہے, تمام آسمانی کتابیں چاہے وہ صحب ابراہیم ہو, صحب موسیٰ ہو, صحب عیسیٰ ہو, تمام کتابوں پر قرآن مجید سیطرہ رکھتی ہے. یعنی تمام کتابیں ایک طرف, قرآن مجید ایک طرف, اور جو کچھ بھی توریت میں ہے وہ قرآن میں موجود ملے گا, جو زبور میں ہے وہ قرآن میں ملے گا, جو انجیل میں ہے وہ قرآن میں ملے گا. یعنی ساری خوبیاں توریت و انجیل اور زبور کی سمٹ کر قرآن مجید میں آ گئی, اور اس کے علاوہ اور بھی اضافہ کیا گیا, یہاں تک کہ قرآن مجید نے تمام کتب پر سیطرہ حاصل کر لیا اور تمام کتب کی امام ہو گئے. یعنی قرآن مجید امامت کرتی ہے کتابوں کے درمیان. تو جس طرح سے قرآن تمام کتابوں کی امام ہے, اسی طرح سے نبی کریم بھی تمام نبیوں کے نبی ہے, تمام رسولوں کے رسول ہے, اور تمام اماموں کے امام ہے. سلوات پڑھنا جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, تمام انبیاء کی خوبیاں نبی کریم کے اندر, اور نبی کریم فیصلہ رکھتے ہیں تمام نبوت و رسالت پر. تو اس طرح سے اب جو یہ قرآن مجید کی وہی نازل ہو رہی تھی, یہ در حقیقت نبی کریم کا اعزاز اور نبی کریم پر نازل ہونے والا یہ اللہ کا حکم. جیسے جیسے آیتیں نازل ہو رہی تھیں نبی کا چہرہ کھلتا رہا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو, اور کفار قریش آ کے پوچھتے رہے کہ حضور سرور کائنات کہاں ہیں, وہ آئے تھے کیوں نہیں, سناتے آئے تھے کیوں نہیں نازل ہوتی وہی, اگر یہ وہی اللہ کی جانب سے نازل ہو رہی تھی تو کیا سلسلہ ختم ہو گیا, کیا اللہ کے پاس کلام ختم ہو گیا ہے, کیوں جو ہے کوئی آیت نازل نہیں ہوتی. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم پر وہ سورہ نازل کیا جس کے بعد سے پھر سے نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا. وہ سزا مانوتا کر ربو کا وما الا, کہ اے حبیب پھیلے ہوئے وقت کی قسم, پھیلے ہوئے ماحول کی قسم, ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, زبا کی قسم, اس وقت کی قسم کہ جس وقت اطمینان حاصل ہوتا ہے, وہ وقت کہ جو وقت نہ صبح میں شمار ہوتا ہے نہ زبان میں شمار ہوتا ہے, وہ درمیانی وقت کی قسم, وہ اطمینان والے ماحول کی قسم, ماں وقت کا رب ہوتا ہوا بول آخرت ضرور کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے لے کر اس کے بعد جانا وہ ربو کا پتل ہوا کہ اے حبیب ہم آپ کو اندری میں ایسی نعمت نواز والے ہیں جسے لے کر آپ سلطنتہ ہونے والے سندر راضی ہو جائیں گے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے, رضوان اب عظمت مصطفیٰ دیکھی, جو لوگ عظمت محمد مصطفیٰ ملنا چاہتے ہیں مقام نبوت و مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کے مقامات الگ ہیں. شاید بھی موقع آئے گا کہ یہ بات بہت وسیع ہے کہ اقتصادات نبی خصائص نبی کہ جہاں انبیاء پیچھے رہ جاتے ہیں نبی کریم آگے ہو جاتے ہیں, انہی مقامات میں سے مقام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نبی ہر ولی ہر اوتار اللہ کی رضا چاہتا ہے, کہ اللہ کی رضا بہت بڑی دولت ہے, جسے اللہ کی رضا مل جائے اسے سب کچھ مل گیا. تو ساری دنیا رضا الہی چاہتی ہے لیکن اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے, اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے. یوتی کا رب کا فضل, اے حبیب تمہارا پروردگار تمہیں ان قریب ایک ایسی دولت سے نوازنے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کس سے راضی ہو جائیں گے؟ یہ جو سلسلہ وحی کے رکنے سے آپ رنجیدہ خاطر ہوئے تھے, آپ کی رنجیدگی دور ہو جائے گی, آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کتنی بڑی بات ہے. ورنہ سب یوتی کا رب کا فضل ہوگا. لیکن یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد جیسے نبی کیا کوئی چھوٹی سی چیز دے دی جائے نبی کو تو نبی بہل جائیں گے؟ وہ جو ناراضگی تھی وہ جو نبی کریم کو ناراضگی نہ کرنا چاہیے بلکہ وہ جو رنجیدگی خاطر پیدا ہوئی تھی وہی کے رک جانے سے, یہ وہی کا رکنا کیا تھا؟ ایسا ہی تھا کہ جیسے کسی انسان کا رضا روک دی جائے. جن دن بھوکے رہ سکتے ہیں بغیر کھانے کے بغیر پانی کے, تو جس طرح سے کوئی انسان بغیر کھائے پیے کے زندہ نہیں رہ سکتا اور نڈھال ہو کے گر جاتا ہے, اسے بھوک لگتی ہے. کھانے کی بھوک جسم کو لگتی ہے, نبوت کو جو بھوک لگتی ہے وہ وحی کی لگتی ہے. یہی تو فرق ہے بشر میں اور نبی میں, کہ تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ انا بشر مثلک, کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں, لیکن فرق یہ ہے کہ الا مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے تم پر وہی نازل ہوتی ہے. سلمان انا بشر مثلک میں الا مایو ہار لے گا, مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے تو وہی رسالت کی جزا ہے, نبوت کی جزا ہے. نبی کی پہچان ہی نہیں سے جب وہی مت ہو جائے گی تو نبی, جب رسالت رسول ہے تو تیار رسالت دینا چاہیے, اگر وہی بند ہو جائے گی تو رسول کیا پیغام دیں گے؟ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, تو پھر رسالت کیسے آگے بڑھے گی؟ پیام الہی کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اب یہ جو وہی درمیان میں رکی تھی اس کے بعد پھر سلسلہ وہی آگے بڑھا ہے, تب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے بندہ تو اب ہم آپ کو ایک ایسی نعمت دینے والے ہیں. سوال یہاں تو یہ ہے کہ آخر وہ کون سی نعمت ہوگی ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ ہم تمہیں ایک ہی چیز دینے والے ہیں جس سے تم بہن جاؤ، تو بچہ کس سے بدلتا ہے؟ کھلونوں سے بدلتا ہے. بچہ کس سے بدلتا ہے؟ کوئی چاکلیٹ اور ٹافی سے بدلتا ہے. لیکن یہاں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، ہم آپ کو ایک ایسی شے دینے والے ہیں جسے لے کر آپ راضی ہو جائیں. تو مصطفیٰ کے پاس کیا نہیں ہے اور اللہ نے کیا نہیں پہلے سے دے رکھا ہے کہ اب ایک ایسی چیز دینے والے ہیں؟ وہ نبی میں یہ کہتا ہے کہ اگر میرے ہر ایک ہاتھ سے چاند اور دوسرے ہاتھ سے سورج میں رکھ دیا جائے تو میں متاثر ہونے والا ہوں. یعنی میری نگاہوں میں نہ چاند کی کوئی قیمت ہے نہ سورج کی کوئی ارزش ہے. جس کی نگاہوں میں چاند اور سورج کی ارزش نہ ہو، تو سوال یہ ہے کہ زمین کی تہ میں، آسمان کی بلندی میں، اور وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی شے ہے جو نبی کے دامن میں رکھ دی جائے تو نبی جیسا نبی خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے؟ تو آخر وہ کون سی شے تھی؟ خزانے قدرت میں وہ کون سا مول موتی ہے جو نبی کے دامن میں رکھا جائے تو نبی کا دامن چمک اٹھے اور بھرپور راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے؟ تو عزیزان گرامی، جب نبی کو خوش کرنا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انا آتینا کوثر، اے حبیب ہم تمہیں کوثر عطا کرتے ہیں، جو عطا کرنے والے ہیں، جو عطا کی منزل آئی تو انا آتینا کوثر، اے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ نسل بریدہ ہیں، نبی کی ذات پر جو اعتراض ہوتا تھا اس اعتراض کا جواب اتنا پہلا قدم یہ دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ دو دھاری جو نفار ہے کہ جو اوپر کو بھی کاٹتی ہے منافقین کو بھی کاٹتی. کفار کو بھی لاجواب کیا گیا، اسی ایک سورے سے منافقین کو بھی لاجواب کیا گیا کہ شہزادی فاطمہ زہرا نہیں آ رہی تھی آغوش محمد میں، بلکہ حلم لیے ہوئے حسن آ رہے تھے، شجاعت لیے ہوئے حسین آ رہے تھے، عبادتیں لیے ہوئے سید سجاد آ رہے تھے، معاشر لیے ہوئے محمد بادر آ رہے تھے، آسان لیے ہوئے جعفر صادق آ رہے تھے. گویا کوثر کو اگر آپ نعمت کثیر کہے تو یہ بھی صحیح ہے، کوثر سے مراد فاطمہ لے لیے. سلسلہ میں پھیلنے کا دیر ہے سلوات ہدایت ہے. دوسری بات یہ، کیا نبی بیٹی کو لے کر اور سلسلے اولاد اور نسل کو لے کر کیا نبی بہل جائیں گے؟ کیا نبی ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں کہ بیٹی دے دی گئی تو نبی خوش ہو جائیں گے، اولاد مل گئی تو نبی خوش ہو جائیں گے؟ عزیزانہ گرامی، یہاں پر وہ بات میں کہتے گفتگو دوران ہوں کہ ہر نبی کو آگ میں، لیکن ہمارے نبی کو آگ کے ساتھ اہل بھی ملے. ہر نبی کو آگ ملی لیکن ہر آگ اہل نہیں بنی، اس لیے کہ آگ ہونا اور بات ہے، اہل ہونا اور بات ہے. بیٹا تو مل جاتا ہے، بیٹی تو مل جاتی ہے، لیکن وہ بیٹی آگ میں تو ضرور شامل ہو جاتی ہے، بیٹا آگ میں ضرور شامل ہو جاتا ہے، لیکن بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ آگ میں شامل ہو سکتے ہیں اگر نسل میں ہو. اگر ان سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی آگ میں شمار ہوں گے، لیکن آگ تو بن جائیں گے لیکن آگ اہل نہیں بن سکتے. یہ نبی کریم کی خصوصیتوں میں سے لوگ کہتے ہیں یہ تو آل نبی ہے، آل نبی تو آل کا کیا رتبہ ہے؟ ہر نبی کو آل دی گئی، جناب نوح کو آل ملی، جناب یونس کو آل ملی، جناب یعقوب کو آل ملی، تو ہر نبی کو آل دی گئی. کیوں آل کو لے کر آپ اتنا چرچا کر رہے ہیں؟ اسلام تو نسلوں کو مانتا ہی نہیں ہے، اسلام تو خاندانوں کو مانتا ہے. ہے، محمد مصطفیٰ کسی کے باپ نہیں ہے، تو آپ یہ کہیں کہ نبی رشتے داریوں کو نہیں مانتے، تو صحیح ہے کہ نبی رشتے داریوں کو نہیں مانتے اور نبی کی نسل کو فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن آر ہو تو فخر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ آر اہل بن جائے تو پھر آر بھی قابل فخر بن جاتی ہے، اہل بھی قابل فخر ہو جاتے ہیں۔ آر کا تعلق نسل سے ہے اور اہل کا تعلق کردار سے ہے۔ امام سیوطی کے لکھتے ہیں بلکہ بدل راجی نے بھی کہا ہے کہ آر وہ ہے اہل بیت نبی، وہ ہے کہ جن کا کردار نبی کے کردار سے ملے، جن کی سیرت نبی کی سیرت سے ملے، جن کا رفتار و گفتار نبی سے میل کھائے، وہ اہل بیت نبی ہے۔ اب آئیے جناب نو کہتے ہیں، دیکھیں جناب نو کہتے تاکہ میں اپنی بات کو ثابت کروں کہ یہ نبی کی آل عام نہیں ہے، اہل ہے۔ اگر آپ آن کہیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آن نہیں ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کر دیں، یہ تو اہل بیت نبی ہے کہ جناب نو کا بیٹا جب غرق ہو رہا تھا تو جناب نو نے کہا ان ابلی من اہلی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ جناب نو کہتے ہیں ان ابلی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے جو غرق ہو رہا ہے، تو آواز قدرت نے یہ نہیں کہا کہ لیسا من اہلی کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، ابلیت کا انکار نہیں کیا، اہلیت کا انکار کیا۔ قرآن حدیث یہ نہیں کہ تمہارا بیٹا نہیں، اگر بیٹا ہوتا تو ہم بچا لیتے، ہم تو خاندانوں کو بچاتے ہیں، ہم تو نسلوں کو بچاتے ہیں، تمہاری اولاد میں جتنے ہیں نام تو ہم سب کو بچا لیں گے، دیدی کو بھی بچا لیں گے، بیٹے کو بھی بچا لیں گے۔ تو اللہ نے کہا دیدی بچے گی نہ بیٹا بچے گا، کیا بچے گا؟ یعنی اگر اہل ہو تو بچے گی، اب اہل اگر آل میں ہو تو آل بچے گی، اگر اہل میں آل نہ شامل ہو غیر اہل بن جائے تو غیر بچ جائیں گے۔ تو جناب نو کی کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں کوئی آل نہیں تھی، تو معلوم ہوا کہ آل ڈوب سکتی ہے، آئے نہیں ڈوب سکتی۔ لیس من اہلک، اے نبی اے نور، لیس من اہلک یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بیٹا ہوگا اہل سے نہیں ہے، یعنی اس کا کردار آپ کا کردار نہیں ملتا ہے، اس کے اعتقادات آپ کے اعتقادات، اس کے نظریات آپ کے نظریات، اس کے افکار آپ کے افکار، دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ کا اہل نہیں ہے جو ہمیں اسے بتا دے۔ تو معلوم یہ ہوا اہل بیت کو نجات ملتی ہے اور اہل بیت سے جو وابستہ، اسی لیے تو نبی نے کہا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، مثلا اہل بیت کی مثل سفینہ نوح، من رکبہا نجا، جو اس میں بیٹھ گیا اسے نجات مل گئی، وہ من تخلف عنہا غرق ہوا، کہ جو ان سے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت وہ ہے جو خود بھی نجات یافتہ ہے، دوسروں کو بھی نجات دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم جب دعا کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے میرے بچے ہیں پرما گزارے تو رحمت تعالی پرما، کہتے تھے ہاوے اہل بیت نبوا، یہ جو ہے یہ ہاولائی اہل بیت تھی، ہاولائی اہل بیت تھی، یہ میرے اہل بیت تھے، ان پر رحمت نازل، یہ اہل بیت تھے۔ یعنی نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی کی آل نبی کی اہل بن گئی ہے، اور کسی نبی کی آل ضروری نہیں ہے کہ آل اہل بنے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم نے جب دعا کی تھی تو یہ بھی دعا ساتھ کی تھی کہ پروردگار میری ذریت میں بھی سلسلہ اسلام کا، یعنی جو اخلاق میرے ہیں میری اولاد، جو نظریات میرے ہیں وہ میری اولاد میں بھی جانا فرما، یہ ہے جناب ابراہیم کی دعا، یہ ہے جناب رسول رضا کی دعا کہ اہل بیت کو نظر، یہ اہل بیت جو امام حسین کے تعلق سے نبی کریم فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ، کہ حسین مصباح ہے، ہدا ہے، سفینۃ النجاۃ، یعنی نبی کریم جو اہل بیت کو لے کر خوش ہوئے ہیں وہ آل کی وجہ سے نہیں، سلسلہ ہدایت کی وجہ سے، کہ کہ خود بھی میرے آس پاس ہے اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والی ہے اور پوری دنیا کو کلمہ رسالت سے آشنا کرنے والی ہے. اسی لیے نبی کریم نے آل کو طلب کیا تھا کہ جو آل راہ ہدایت کو روشن کرے اور چراغ ہدایت بن کر دنیا کو گمراہی سے نکالے. اس لیے نبی نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ حضور دیکھ رہے تھے کہ فاطمہ زہرا تنہا نہیں آ رہی ہے، ساتھ میں آغوش میں حسن اور حسین کو بھی لے کر آ رہی ہے. تبھی تو امام حسین کے لیے جو نبی نے جملہ کہا تو کسی نمازے کے لیے کہنے والا جملہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسلام خاندان پرست نہیں ہے، اسلام نسل پرست نہیں ہے. آل اگر کردار سے میل نہ کھائے تو آل تو رہتی ہے، اہل نہیں دیتے، اور کبھی آل نہیں ہوتی ہے. کردار سے میل کھا کے آل اہل بن جاتی ہے. کہا سلمان اہل بیت، کہ سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، تو کوئی سید یہ فرض نہ کرے کہ ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. اگر سیادت کردار کے ساتھ ہے تو قابل فخر ہے، لیکن اگر کوئی تعداد میں سے نہیں ہے لیکن کردار مصطفیٰ سے ملتا ہے تو اہم میں شامل ہو جائیں گے. سلمان ملنا ہے کل گئے کہ سلمان ہم اہم گئے. سلمان بڑے بہت کوشش مت کریے، کردار کو اپنانے کی کوشش کریے. اگر کردار کو نہیں اپنایا تو نسل سے خارج ہو جائیں گے، کردار کو اپنا لیا تو اہل میں شامل ہو جائے گا. جناب مصطفیٰ کا سرمایہ یہ ہدایت ہے، اور امام حسین کو کیوں چاہتے ہیں نبی؟ ہدایت کا چراغ سمجھ کے چاہتے ہیں، اپنی اولاد سمجھ کے نہیں چاہتے. اگر یہ کردار کسی اور کے پاس ہوتا تو حضور اس کو پسند کرتے، حضور اس کو پسند کرتے. یہی امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ رہا ہے، یہی امام حسین کی سنت و سیرت رہی ہے کہ نبی کریم کی سنت کو لے کے حسین کربلا پہنچے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نسل میں نہیں ہے تو حبیب قلبی کس نسل سے تعلق رکھتے تھے؟ جناب جو یعنی امام حسین علیہ السلام نے نسل دیکھ کے نہیں بلایا، کردار دیکھ کے بلایا. یہ نہیں پوچھا کہ تمہارے باپ کون تھے، تمہارے دادا کا نام کیا تھا، کہ نہیں تم لوگ میرے ساتھ کربلا نہیں چل سکتے. امام حسین نسلوں کو نہیں کردار دیکھ رہے تھے. عزیزان گرامی، امام حسین نے وہ کارنامہ کیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات بناؤں، کہ وہ جو کارنامہ نبی کریم نے کیا تھا جس کو دنیا نے بھلا دیا تھا، وہی نسل پرستیاں ان شاء اللہ پھر بات ہوئی. بہت بڑی بات ہے کہ حضور سرور کائنات نے جو کام انجام دیا تھا اس کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دوبارہ احیاء کیا ہے. تو وہ خصوصیت کیا تھی؟ وہ خصوصیت یہ تھی کہ امام حسین نے نسلوں کو بدل دیا، امام حسین نے خون کی تاثیر بدل دیا. اگلوں سے جو بگڑی تھی وہ تقدیر بدل دی، نسلوں سے جو امرید تھی وہ تصویر بدل دی. فرزند یزید اور تخت حکومت سے ہو بیزار، تو نے عموی خون کی تاثیر بدل دی، تو نے عموی خون کی تاثیر بدل دی. کس نے؟ امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین علیہ السلام نے خون کی تاثیر بدل دیا تھا، نسلوں کو بدل دیا تھا، خاندانی پر بدل دیا تھا، اور اتنی بڑی تبدیلی دے کر امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے تھے کہ جون یہ کہہ رہے تھے کہ آپ شاید ہمیں اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ہماری تصویر سے بو آتی ہے اور ہمارا جسم سیاہ ہے، ہم غلام ہیں، شاید آقا کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ غلاموں کا پھول آقا کے خون کے ساتھ مل جائے اور ہمیں شہادت کا افتخار مل جائے. کیا ہمیں افتخار مل سکتا ہے شہادت کا؟ تو امام حسین نے کہا، جاؤ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم کبھی یہ نہیں تصور کرتے کہ ہم رنگ بو کا فرق نہیں رکھتے. کربلا کا میدان اسی لیے سجایا گیا ہے کہ یہاں رنگ بو کو ختم کر دیا جائے. اور کردار حسینی میں صاحب ایسے ڈر گئے کہ وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا، اے دوستان صاحب کو یاران کا سبا، باقی نہیں رہا ہے کوئی مرحلہ، جانا تو چاہتا ہے چلا جانے شوق سے. سنتے ہی یہ بات بسد کر وہ اضطراب شبیر کو دیا تھا یہ انسان میں جواب دیکھیں جو ہم یہ کافی ہے اتنے حکمراب وہ لاب اور شرم سے ہو جائے آپ آپ قربان ہو جو آپ سے والا سفار پر لانت اس امن و عیش پر دکھ اس حیات پر یہ کہہ کے اصحاب نے تمہیں آسور سے جو کارنامہ انجام دیا ہے اور زوال ہوتے ہوتے اصحاب شہید ہوتے رہے اتنے اصحاب شہید ہو گئے زہر آسور تک کہ پہلے حملے میں کتنے اصحاب شہید ہوئے دوسرے حملے میں کتنے یہاں تک کہ جب زہر آسور کی نماز نام حسین نے پڑھی ہے تو چند ہی اصحاب باقی رہ گئے تھے چند اصحاب باقی رہ گئے سارے اصحاب دوبارہ ہی میں شہید ہو گئے تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ نانا رسول اللہ کو ملے نہ بابا علی قطب کو ملے کسی شخص نے جب یہ روایت پڑھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کوئی ایسی بھی کوئی روایت ہوگی کہ کہاں اصحاب نبی کہاں کی اصحاب کہاں نبی کی اصحاب اور کہاں بلند ہو جائیں گے ہاں جزائر گرامی جب اس شخص نے شک کیا سو جاتا ہے اور سونے کے بعد صاحب نے کیا دیکھتا ہے کہ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے حسین تو میرا حضور کی نماز گزارا رہے ہیں اور تیروں کا میں بڑا رہا ہے وہ شخص خان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر پرنت پاطمہ پر ایسی آفت اگر پڑ جائے تو کیا ہم اپنی جانوں کو محفوظ رکھیں گے اگر اصحاب حسین نے اپنے آپ کو نثار کر دیا تو کون سا بڑا کارنامہ کیا اس لیے کہ ہم اور آپ بھی ہوتے اور پرنت پاطمہ کو تین دن کا بھوکا پیاسا دشتے بلا میں دیکھتے کیا تنہا چھوڑ کے چلے جاتے کیا کوئی جانے نہ نشاور کر دے گے لیکن ہاں یہی سوچ وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ایک سنتناتا ہوا تیر آتا ہے جب تیر قریب پہنچتا ہے تو یہ سنگ روی سے بیٹھ جاتا ہے اور تیر جسد امام حسین پہ آ کے لگتا ہے پھر ہمت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے دوبارہ تیر آتا ہے اب جب تیر قریب آیا تو پھر جھک گیا اور پھر تیر امام حسین کی جسد سے لگا کئی بار یہ مل تکرار ہوا امام حسین نے کہا کیا تو اب بھی شک کرے گا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب کسی کو نہ ملے یہی وہ اصحاب تھے جسے یاد کرتے ہوئے حسین کہتے ایلا ایلا مسلم ابن علی وہاب ابن اللہ وہاب ابن مظاہر وہ مسلم ابن اوزا ایلا ایلا زہیر تین کہاں ہے زہیر پہنچے ہو چنانچہ ان کے لاشے پر بھی حسین پہنچے ان تو میں مار تھا لیکن ان کے ساتھ جو ان کا بیٹا آیا تھا بیٹے کے لاشے پر بھی حسین پہنچتے ہیں میں کہوں گا اس وقت آپ کو کون ساتھ دینے والا ہوگا جب علی اکبر آواز دیں گے بابا میرا سلام یا یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم پروردگار تیری محبت میں جو سے پایا تھا اس کا ہم دوبارہ دار سب کو مانو کی جان مار کے تو اسلام اسلام اسلامی کو سب پاک کرا اس پر اسلام اسلام عظیم خصوص امریکہ اسرائیل کو زمین و خار کرا امام راست کے ضرور میں تعظیم کرنا چاہوں گا.